الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه واللہ رؤوف بالعباد. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الاسرو. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر وما عملت من سوء. پیچھے خشیت الہی کی بات چل رہی تھی اور اسی زمن میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ روز حشر ایک ایسا دن ہے کہ جس دن تمام اعمال وہ بھلے ہوں یا برے سب سامنے ہوں گے، ہر کوئی اپنے کردار کو اپنے سامنے پائے گا، اس نے اچھا کیا یا برا کیا. اور برائی کرنے والا اس دن یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے اور اس میرے کردار کے درمیان دور دراز کی مسافتیں حائل ہو جائیں. بات دسو بار گلا پہ کر دینا نا میں آپ کو بس کر. انسانی زندگی دراصل مقصد نہیں ہے، مقصد زندگی کا تعمیر آخرت ہے. دنیا کی زندگی ایک وقتی اور لمحاتی عرصہ ہے جو ایک آزمائش ہے. اللہ کریم نے دنیا کی بے شمار نعمتیں انسان کے سامنے بکھیر دی ہیں اور انسان کو ان سب کا ضرورت مند بھی بنایا ہے. بدن مادی ہے، اس کی غذا دوا سب اسے مادی چاہیے. اور دنیا میں جتنی صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں یہ سب مٹی ہی کی مورتیں ہیں، کہیں پھول کھلتے ہیں، کہیں پھل بنتے ہیں، کہیں غلہ اگتا ہے یا چارہ اگتا ہے، جو کچھ بھی ہے مٹی ہی کی مختلف صورتیں ہیں. مٹی ہی کے مختلف عناصر کو اللہ کریم ترتیب دے دیتے ہیں اور مختلف چیزیں بن جاتی ہیں. پھر ان سب کی ہمیں ضرورت بھی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے کسی چیز کے استعمال سے منع نہیں فرمایا، بلکہ روح زمین کی تمام نعمتیں انسان ہی کے لیے بنائی ہیں، مگر ان کا طریق استعمال اور طریق حصول عطا فرمایا. کوئی بھی نعمت آپ جائز وسائل سے حلال طریقے سے حاصل کریں اور اسے حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے اس سے استفادہ کریں، اس میں تو کوئی پابندی نہیں ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ غور فرمائیں گے تو جتنے طریقے حصول رزق کے دین نے بتائے ہیں ان میں مشکل بھی نہیں ہے اور شرمندگی بھی نہیں ہے. اور جتنے طریقے حصول رزق کے دین کے خلاف ہیں وہ مشکل بھی ہیں اور ان میں معاشرے میں شرمندگی کا احساس بھی موجود ہے، کوئی انہیں بھلا نہیں کہتا. تو انسان کے ذمہ یہ ہے کہ جب وہ دنیا کا کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، معاملات کرتا ہے، دوستی دشمنی کرتا ہے، تو اس میں نظر یہ رکھے کہ میرے اس کام کے نتیجے میں آخرت میں کیا ہونے والا ہے. اب یہ ایک بڑی مشکل بات ہے کہ بندہ کام تو یہاں دنیا کا کرے, مادی دنیا میں رہتا ہو, لیکن اس کی نگاہ میں اتنی وسعت ہو کہ اس کام کے نتیجے میں آخرت میں جو تعمیر ہو رہا ہے یا آخرت میں جو اجر بن رہا ہے اس پر اس کی نگاہ ہو. تو یہ مشکل حل کر دی آقا انعامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اسی طرح تمام انبیاء اور رسل نے یہ مشکل حل کر دی اپنے اپنے زمانے میں, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک عمل کا نتیجہ ارشاد فرما دیا. منصب نبوت ہوتا ہی یہ ہے کہ نبی بشیر بھی ہوتا ہے, نبی نذیر بھی ہوتا ہے. بشیر سے مراد یہ ہے کہ جس کام میں تعمیر آخرت ہو رہی ہے اس کے اچھے نتیجے کی خوشخبری سناتا ہے, اور نذیر سے مراد یہ ہے کہ آدمی اگر کوئی کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہا اور دور آخرت میں میدان حشر میں اس کے بعد جو نقصان اسے پہنچنے والا ہے, اللہ کا نبی اسے اس دنیا میں اس آگاہ فرما دیتا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو اس سے یہ نقصان ہوگا. تو گویا دنیا کی پوری زندگی کے ہر لمحے کا مدار ہے اس تعلق کے ساتھ, اس رابطے کے ساتھ, اس واسطے کے ساتھ جو ہمیں نصیب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور بہت ہی بڑا محروم شخص ہے جسے نور ایمان نصیب نہیں. کفر ایک ایسی تاریکی ہے کہ جو اعمال کے نتائج سے بندے کو بے خبر کر دیتا ہے. معرفت الہی سے محروم کر دیتا ہے, عظمت الہی سے دور کر دیتا ہے, اور یہ ساری وہ مصیبتیں ہیں جو اس کی دائمی اور ابدی زندگی میں اس کے لیے بے پناہ مصائب کا باعث بنے گی. اللہ جل شانہ ہر لمحے ہر جگہ موجود بھی ہے, ہر کام ہر بات سے باخبر بھی ہے. ظاہر تو ظاہر کی بات ہے, جو کچھ دلوں کے اندر ہے وہ اس سے بھی باخبر ہے. شاہ رگ سے ہمارے قریب تر ہے, ہماری ذات سے زیادہ ہمارے قریب اس کی ذات ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ انسان مادی ضرورتوں میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ اس طرف اس کی توجہ نہیں رہتی. پھر نور ایمان سے مراد یہ ہے کہ معرفت الہی نصیب ہو, اپنی ضرورتوں کا صحیح ادراک نصیب ہو اور اس کے مطابق کام کرے. بلکہ عبادات کا نتیجہ یہ ہے, جتنی عبادات فرض ہیں یا جو بندہ نوافل ادا کرتا ہے تو اس سے حاصل یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں توفیق عمل ارزاں ہوتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. عبادت جو ہے یہ دو کام کرتی ہے, بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے اور یاد الہی کی توفیق ارزاں کر دیتی ہے. عبادت اگر قبول ہوتی ہے, نمازیں قبول ہوتی ہیں, روزے قبول ہوتے ہیں, حج قبول ہوتا ہے, تو اس کا ثواب کیا ملتا ہے؟ اس کا ثواب یہ ملتا ہے کہ بندہ بے حیائی چھوڑ دیتا ہے, برائی سے رک جاتا ہے. اور ولذکر اللہ اکبر, عظیم ترین نعمت یاد الہی اسے نصیب ہو جاتی ہے. ہر ہر عمل میں, ہر ہر قدم پر اس کے سامنے عظمت الہی پیدا ہوتی ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ عارضی زندگی ہے, یہ ایک تھوڑا سا وقت ہے جو گزر جائے گا اور اس کے بعد مجھے اگلی زندگی میں, دائمی زندگی میں جسے ختم نہیں ہونا, یہ بڑا تھوڑا سا وقت ہے جو ہمارے پاس ہے, لیکن وہاں کی زندگی کے مطابق یہ تو لمحہ بھر بھی نہیں بنتا جو ابد الآباد پر محیط ہے. تو اس کی تعمیر اس پر منحصر ہے. لیکن انسان اس کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے. اب دو چیزیں ہیں اس میں, اس کا وجود مادی ہے لیکن روح عالم امر سے ہے. کل الروح من امر ربی, ایمان, عبادات, اذکار, اتباع رسالت, یہ ساری روح کی غذا ہے. اور مادی چیزیں بدن کی غذا اور دوا ہے. اب انہی مادی چیزوں کو, اسی مادی غذا کو, مادی دوا کو حاصل کرنے کے لیے جب ہم اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو ہمارے دو کام ہوتے ہیں کہ مادی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں اور تعمیر آخرت بھی ہوتی ہے, روحانی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں. روح کو بھی طاقت ملتی ہے, بدن کو بھی طاقت ملتی ہے. اگر اس سے آدمی ایمان سے ہی محروم ہے تو قرآن حکیم کے نزدیک اس کی روح ایمان کے بغیر زندہ نہیں ہے, ایک لاش ہے, جس بدن جس لاش کی چلتی پھرتی قبر بنا ہوا ہے. ان اجسامہم قبل القبور قبورو, ان لوگوں کے بدن جو ہیں قبر میں جانے سے پہلے روح کی قبریں بن گئی. خوب مصرع کہا کسی نے, اور یہ حق ہے. قرآن حکیم کے نزدیک زندگی اور موت ایمان اور کفر سے متعلق ہے. اگر کوئی ایمان سے محروم ہے تو زندگی سے محروم ہے. اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر اتنا یقین محکم ہو کہ اس پر عمل کیا جائے. اعمال گواہ ہیں. ایمان تو ایک دعویٰ ہے, میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں الحمدللہ, یہ میرا دعویٰ ہے. اب میرا کردار یہ بتائے گا کہ میں واقعی مسلمان ہوں. میرے اعمال یہ بتائیں گے کیا میں واقعی مسلمان ہوں. اگر تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہوں, مسلمان ہوں, اور اگر میں نے اتباع رسالت سے روح گردانی کی تو میرے اسلام کی گواہی مشکوک ہو جائے گی, گواہ ثابت قدم نہیں رہے گا. پھر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب یہ سارا کچھ کیا دھرا, جو ہم سوچتے ہیں, جو ہم کرتے ہیں, سوچنے پر اللہ کریم نے بڑی بڑی رحمت فرمائی امت مرحومہ پر, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر برائی سوچتا بھی ہے اور پھر اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ سوچ اللہ معاف فرما دے, لیکن اگر نیکی سوچتا ہے اور پھر کسی وجہ سے کر نہیں سکتا تو اس نیکی کی سوچ پر اللہ کریم اجر دیتے. یعنی بدی کا خیال آ گیا لیکن برائی کی نہیں, صادر نہیں ہوئی, تو اس خیال کو, اس سوچ کو اللہ معاف فرما دے. لیکن نیکی کے لیے سوچتا ہے, کسی غریب کی مدد کا سوچتا ہے, کسی بیمار کی مدد کا سوچتا ہے, اور نفلی عبادت کا سوچتا ہے, اپنے لیے بہتر انسان بننے کا سوچتا ہے اور پھر کسی وجہ سے کر نہیں پاتا, تو نیکی کی سوچ پر بھی اجر نصیب ہوتا ہے. یہ ساری برکتیں ہیں ایک ہستی کی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس سے اگر ہم محروم رہے, دنیا میں اندھے ہو گئے, روح کی تربیت نہ کی, صرف مادی وجود کو پالتے رہے, وہی غالب آ گیا, مادی نگاہ ہی انتخاب کرتی رہی, سونا چاندی, خوبصورت چیزیں, دولت, گاڑیاں, اور ہم جائز ناجائز ہر طریقے سے جمع کرتے رہے, تو یہ تو سب کچھ رہ جائے گا, کتنا کوئی ساتھ لے جائے گا. لیکن وہاں جا کر یہ سارا کردار سامنے آ جائے گا. اور فرمایا روز حشر ایسا دن ہے کہ بھلا کیا کسی نے یا برا کیا, ایک ایک چیز وہاں سامنے آ جائے گی. اور پھر اس دن برائی کرنے والا یہ تمنا کرے گا کہ یہ جو کچھ میرے سامنے ہے, کاش اس میں اور مجھ میں دوریاں حائل ہو جائیں اور زمانوں کی دوریاں حائل ہو جائیں اور میری اس سے جان چھوٹ جائے. لیکن اس دن وہ عمل کا دن نہیں ہے, وہ نتائج کا دن ہے. اب اس دن کسی کو فرصت نہیں ہوگی اس برائی کو دور کر سکے اور نیکی کو قریب لا سکے. آپ دیکھتے ہیں بچے سال بھر پڑھتے ہیں, پھر ان کا امتحان ہوتا ہے, پھر ایک دن ہوتا ہے کہ نتیجے سنائے جاتے ہیں. اب جب نتیجہ سنایا جا رہا ہو تو کوئی یہ آرزو کرے کہ مجھے فرصت مل جائے تو میں اب یہ مضمون بڑا یاد کر لوں گا, تو وہاں تو فرصت ختم ہو چکی ہوتی ہے. اب جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا نتیجہ سامنے آنا ہے, وہاں کام کرنے کی فرصت نہیں ہوتی. سو فرمایا روز حشر عالم یہ ہوگا کہ دنیا میں تو بندہ حرص میں آ کر بھاگ بھاگ کر برائی لپک لپک کر کرتا ہے, وہاں یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے برے کردار میں اور میرے درمیان کوسوں دوریاں ہو جائیں اور یہ مجھ سے دور چلا جائے. فرمایا اسی لیے اللہ کریم فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ تمہیں اپنی عظمت سے, اپنی عظمت کا خیال رکھنے کی ہدایت فرماتا ہے, اس بات سے ڈراتا ہے کہ ایک عاجز مخلوق ہو کر مالک الملک کی نافرمانی نہ کرو, اتنی جرأت نہ کرو. کتنی بڑی دیدہ دلیری ہے کہ ایک عاجز مخلوق ہو کر ہر دم سانس لینے کا محتاج, پلک جھپنے کا محتاج, دیکھنے سننے کا محتاج, زندہ رہنے کا محتاج, کھانے پینے کا محتاج, ہوا اور ہر پانی کا محتاج, ہر طرف احتیاج ہی احتیاج ہے, اور رب العالمین کی ہستی ہے جو سب کی ضرورتیں پوری فرما رہا ہے, اور اسی سے بگاڑ مت بناؤ, اس کی ذات کا ایک احساس, ایک عظمت دل میں رکھو کہ میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں. واللہ رؤوفم بالعباد, اگر تم اللہ کی عظمت کا احساس رکھو تو وہ تو لوگوں سے درگزر کرنے والا اور ان پر رحم کرنے والا ہے, اپنے بندوں پر مہربانی کر کے خوش ہوتا ہے, اپنے بندوں پر کرم فرما کے خوش ہوتا ہے, اپنے بندوں سے اگر خطا ہو جائے تو وہ توبہ کریں تو ان کے لیے باب رحمت کھلا ہے, باب توبہ کھلا ہے, وہ انہیں قبول فرماتا ہے. اللہ تو اتنا کریم ہے کہ کتنے بھی دور چلے جاؤ تو ایک دفعہ خلوص سے, دل سے یہ اقبال کر لو کہ اللہ میں غلط کر رہا تھا, میں توبہ کرتا ہوں, مجھے توفیق عطا فرما, میں تیری اطاعت کروں, تو وہ آدمی کو اپنے پاس لے آتا ہے, وہ دوریاں ختم کر دیتا ہے, وہ لفظیں معاف فرما دیتا ہے. جب اتنا وسعت ہے, اتنی وسعت ہے اس کے کرم میں اور اتنی اس کی جود و سخا وسیع تر ہے, تو پھر بڑا ہی کوئی محروم القسمت انسان ہے کہ جو پھر بھی جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہے اور پھر بھی برائی پہ بزد ہے اور توبہ کر کے رجوع اللہ نہیں کرتا. اب توبہ کیا ہے اور رجوع اللہ کیا کیا جائے, اور اللہ کو کس طرح راضی کیا جائے؟ اللہ کریم کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تمہیں اللہ کی عظمت کا احساس ہے, اگر تمہیں احسانات الہی یاد ہے, تو جو بھی ضرورت میں کام آتا ہے, جو بھی مشکل میں ہاتھ تھامتا ہے, جو کوئی بھی ہماری ضرورت وقت مدد کرتا ہے, ہم اسے کتنا اچھا سمجھتے ہیں. اور ایک ایسی ہستی جس نے ہمیں عدم سے وجود دیا اور پھر ہمیں نہ صرف حیات دی, بے پناہ نعمتیں دیں اور بے شمار نعمتیں نچھاور کیے جا رہا ہے, پل پل اس کا احسان ہے, بھلا اس سے محبت کیوں نہیں کریں گے؟ جو ہماری کوئی, ہمارے جیسا انسان کسی مشکل وقت میں ایک ضرورت پوری کر دیتے ہیں, ہم اس پہ فریفتہ ہو جاتے ہیں کہ بہت بہترین بندہ, میرا بہت اچھا, میرا بڑا مہربان ہے, ہم ساری عمر اس کے ممنون و مشکور رہتے ہیں. اور وہ ہستی جس نے عدم سے وجود دیا, بے پناہ صلاحیتیں دیں, بے پناہ نعمتیں ہمارے ارد گرد بکھیر دیں, ہمیں عزت دی, ہمیں اولاد دی, ہمیں گھر دیا, ہمیں زندگی اور حیات دی, اور بے شمار نعمتیں جن کو ہم گن نہیں سکتے, اتنی نعمتیں وہ ہمیں عطا کیے جا رہا ہے, مسلسل کیے جا رہا ہے, بھلا اس سے محبت کیوں نہیں ہوگی؟ اور اگر یہ احساس زندہ ہے, ضمیر میں یہ بات زندہ ہے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بات ضمیر میں زندہ ہے تو بڑا آسان سا راستہ ہے, فاتبعونی, میرے نقوش کفے پا پہ چلتے چلے آؤ. بالکل سیدھا سا راستہ ہے، کوئی اس میں الجھاؤ نہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہر آدمی کے لیے قابل عمل ہے. آپ نے زندگی اس انداز میں گزاری کہ جس میں غریب سے غریب تر اور مزدور اور فقیر بھی اپنی زندگی گزار سکتا ہے. ایک عام آدمی سے لے کر حضور نے اجرت پر بھی بکریاں چرائیں، اب اس سے زیادہ کم تر درجہ کیا ہوگا انسانیت میں اور معاشرے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اجرت پر بھی بکریاں چراتے تھے. ایک کتاب ہے محمد الرسول اللہ، ایک مصری عالم نے لکھی ہے، جب آپ حضرت ابو طالب کے پاس تھے، چچا کے پاس تھے، تو فرماتے ہیں کہ ابو طالب کثیر العیال تھے، بہت سی اولاد تھی ان کی، اور ایک ٹانگ سے معذور تھے، ایک ٹانگ لنگڑی تھی، سفر کم کر سکتے تھے، کاروبار کم کر سکتے تھے، تو مفلوق الحال تھے، غریب تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالانکہ اکثر لکھ تو یہ دیتے ہیں کہ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی، لیکن بات حق یہ ہے کہ اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجرت پر بکریاں چرا کر اجرت چچا کو ابو طالب کو لیتے تھے. اس اجرت پر بکریاں چرانے کی مزدوری سے لے کر ریاست اسلامیہ کے سربراہ تک نہ پوچھے کفے پا بکھرے ہوئے، تجارتی قافلوں کے ہم رکاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرفراز فرمایا، تجارتی قافلوں کو اپنی ہمراہی سے حضور نے تجارت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، حضور نے عبادت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کہیں، ظلم سہے اور حق پر قائم رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کے لالچ پیش کیے گئے، اہل مکہ نے کہا کہ آپ نے ہمیں ایک نیا مذہب کھڑا کر کے پریشان کر دیا ہے. اور ایک بات بڑی قابل توجہ ہے کہ اہل مکہ مذہب کے خلاف نہیں تھے، وہ اس بات سے خفا نہیں تھے کہ آپ کہتے ہو اللہ ایک ہے، آپ مانو اللہ ایک ہے، اس بات سے خفا تھے کہ ہمارے بتوں کو جھوٹا کیوں کہتے ہو. اس بات سے خفا نہیں تھے کہ آپ نماز پڑھتے ہو اور ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، چونکہ مکہ مکرمہ میں تو کم و بیش دنیا کے ہر مذہب کے ماننے والے موجود تھے، بے شمار مذاہب تھے، ہر کوئی اپنا اپنا کرتا تھا، کوئی بتوں کو پوجتا تھا، کوئی جنوں کو پوجتا تھا، کوئی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتا تھا، کوئی سورج کو پوجتا تھا، کوئی آگ کو پوجتا تھا، اور کوئی عیسائی تھا، کوئی یہودی تھا، کوئی کسی کو بھی نہیں مانتا تھا. یہ سارے نظریات مکہ مکرمہ میں اس لیے موجود تھے کہ ان لوگوں کی معیشت ہی سفروں پر منحصر تھی، تجارتی سفر کرتے تھے، دنیا کے گوشے گوشے میں جاتے تھے، ہر طرف سے کسی نہ کسی نے کوئی مذہب اختیار کیا اور وہ لے آئے. اور مکہ میں تو بے شمار مذاہب تھے، لیکن معاشرت جو تھی، جو رہن سہن تھا، وہ جو انہوں نے اپنی ایک کمیٹی تشکیل دے رکھی تھی، جو اپنے سردار بنا رکھے تھے، وہ سارا جو معاشرتی ڈھانچہ تھا وہ اس کے تابع تھا. ہر مذہب کے ماننے والا معاشرتی ڈھانچے کا حصہ تھا، رہن سہن ان کا، خرید و فروخت، وہ سود کھاتے تھے یا انہوں نے پیشہ ور عورتیں رکھی ہوئی تھیں یا لوگوں کو پکڑ کر غلام بنا کر بیچتے تھے، یہ جو بھی قباحتیں تھیں اس سے روکتا کوئی نہیں تھا. اپنے اپنے مذہب پہ تھے لوگ، لیکن جو معاشرہ تھا اس میں سارے مل جل کر رہتے تھے. مطالبہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ تھا کہ آپ اپنے مذہب کو، آپ کو مذہب ہے تو آپ اپنا رکھیں، ہمارے مذہب کو غلط نہ کہیں اور معاشرے میں تفریق نہ کریں. جس طرح ہم جوا کھیلتے ہیں شراب پیتے ہیں، مسلمان بھی جوا کھیلیں شراب پئیں، جس طرح ہم پیشہ ور عورتوں کے پاس جاتے ہیں مسلمان بھی جائیں، جس طرح ہم لوگوں کے بچے پکڑ کر غلام بنا کر بیچ آتے ہیں مسلمان، یعنی معاشرے میں آپ ہماری سوال اس وقت بھی یہ تھا کہ روشن خیال ہو جاؤ، کلمہ پڑھتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو. اس تاریکی کو وہ لوگ روشنی کہتے تھے، اور اس کام کے لیے انہوں نے نبی علیہ السلام تو جب تنگ آئے سارے ہیلے کر چکے، تو ایک ہیلا انہوں نے یہ کیا، سرداران مکہ جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے اور انہوں نے تین باتیں رکھی کہ اگر آپ کے دل میں اس مذہب کے راستے سے اور مذہب کو ذریعہ بنا کر حکمران بننے کا خیال ہے تو آپ مذہب بھی رکھیں, معاشرت میں ہمارے ساتھ مل جائیں, ہم آپ کو پورے جزیرے عرب کا بادشاہ مان لیتے ہیں. ہم تمام قبائل عرب کو جمع کر کے آپ کی حکومت کا اعلان, آپ کو شہنشاہ مان لیتے ہیں, آپ کی حکومت تسلیم کر لیتے ہیں. اگر آپ کو دولت جمع کرنے کا خیال ہے کہ یہ مذہب کے حوالے سے میں دولت مند ہو جاؤں گا اور لوگ مجھے نظر نیاز دیں گے, پیسے جمع ہو جائیں گے, تو ہم پورے عرب کے قبائل سے اتنی دولت جمع کرتے ہیں کہ عرب میں کسی دوسرے شخص کے پاس اتنی دولت نہ ہو اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ کسی سردار کی بیٹی سے یا کسی حسین عورت سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم حاضر ہیں. آپ اشارہ فرمائیں, ہمیں جو حیلہ بھی کرنا پڑا ہم اس خاتون سے آپ کی شادی بھی کرا دیں گے, لیکن آپ معاشرے میں ہماری مخالفت ترک کر دیں. معاشرے میں جیسے مل جل کر بے شمار مذاہب ہیں اور سارے مل جل کر رہتے ہیں, آپ اور آپ کے ماننے والے بھی اسی طرح رہیں. آپ ہمارے مذاہب کو غلط کیوں کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس طرح جو شراب پینا ہے یہ حرام درست نہیں ہے, یا یہ بدکاری کرنا درست نہیں ہے, یہ عورتوں نے گھروں پہ جھنڈے لگا رکھے ہیں, لوگ پیسے دے کر بدکاری کرتے ہیں, یہ درست نہیں ہے, یا دو مہینے تین مہینے کے لیے سفر پر جاتے تھے تو دو مہینے کی شادی کر لیتے تھے, دو مہینے بعد اسے چھوڑ دیتے تھے, اس کے پیسے دیے, دو مہینے کی شادی کر لی, لے گئے ساتھ واپس آئے, وہ اپنے گھر چلی گئی. اس طرح کی قباحتیں, جوا کھیلتے تھے, غریب غربا کو پکڑ کر ان کے بچے بھیج دیتے تھے, غلام در غلام وہ چلتے رہتے تھے, لوٹ مار کرتے تھے, قتل و غارت گری کرتے تھے. تو اس معاشرے کو آپ نہ چھیڑیں, یہ بڑا روشن خیال اور خوش دل معاشرہ ہے اور اس میں ہر کوئی سمایا ہوا ہے, تو آپ اسے محدود کر رہے ہیں, آپ اس میں تنگی دے رہے ہیں لوگوں کو, یہ نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب عالی یہ تھا کہ یہ جو کچھ تم نے کہا یہ تو تمہارے بس میں ہے, تم کر سکتے, جو تمہارے بس میں نہیں ہے اگر تم وہ بھی کر گزرو کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کر رکھ دو اور ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دو, اگر تم یہ بھی کر گزرو تو اللہ کی قسم میں اللہ کی بات کہتا رہوں گا, تمہارے روکے نہیں رکوں گا, جو کچھ مجھے میرا رب حکم دیتا ہے میں وہ سناتا رہوں گا. مجھے تم سے دشمنی نہیں ہے, مجھے تم سے محبت ہے. تم سمجھ نہیں پا رہے, تم تباہی کی طرف جا رہے ہو, جسے تم روشنی کہتے ہو یہ ظلمت ہے, یہ اللہ کی ناراضگی میں روشنی نہیں ہے, بے حیائی میں روشنی نہیں ہے, فحاشی میں روشنی نہیں ہے. بظاہر تمہیں چکا چون نظر آتی ہے, لیکن وہ کسی نے کہا تھا کہ اندھیر ہو رہا ہے بجلی کی روشنی میں, یہ سب کچھ اندھیر ہے. تو فرمایا میں تو اللہ کی بات کرتا رہوں گا, اور امت کو فرمایا کہ تم اگر اللہ کے احسانات کا احساس تمہارے اندر زندہ ہو گیا ہے, فتبعونی میرے نقوش کفے پاتے چلو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.